حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ابو من الدین الفرار من الفتن، قد دوسرا باب کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے دو باتیں ذکر کی، حدیث جو اس باب کے تحت ذکر کریں گے، ایک جز لے کر کے ترجمۃ الباب اور عنوان باب قرار دیا، پھر دعویٰ انہوں نے کیا جس کی مناسبت سے آیت کریمہ پہلی حدیث میں پہلے باب میں اقرار بالدین من الفتن کا ذکر تھا، کہ دین سے یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگے، اب یہاں پر دوسرا باب باندھا انہوں نے، باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، یعنی یہ باب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اس قول کے بیان میں ہے کہ حضور نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. یہ باب جزو حدیث سے لے کر کے یہ باب وضع کیا، اس کے بعد دعویٰ کیا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ بِالْقَلْبِ، ان المعرفت فیض القلب، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ معرفت فعل قلب ہے. اب اس کے لیے انہوں نے ایک آیہ کریمہ ایک حصہ یہاں پر تلاوت کیا، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس گناہ پر مؤاخذہ فرمائے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے. یہاں پر استدلال اس آیت سے اس دعویٰ پر ہے کہ معرفت فعل قلب ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے اس پر مؤاخذہ فرمایا جو تمہارے دلوں نے کمایا، تو وہاں قصب کہا، اور قصب ایک فعل ہے جس کی اضافت دل کی طرف قلوب کی طرف کی، جس سے یہ معلوم ہوا آلے جوارح سے زبان وغیرہ سے جو ناجائز باتیں ادا ہوتی ہیں، جس طرح سے وہ ناجائز ہیں اسی طرح سے ان باتوں کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ یہ بھی ناجائز ہے اور اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا، اور یہ کہ یہ عزم جو ہے یہ فعل قلب ہے. اب یہاں یہ آیت ایمان میں ہے، یعنی قسم میں اللہ نے یہ فرمایا کہ قسم کے معاملے میں وہ تو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اور دانستہ جس بات پر قسم کھائی اگر وہ مستقبل کے قبیل سے ہے تو اس پر تم سے مؤاخذہ ہوگا جبکہ قسم توڑو، یعنی یمین شرعی یمین منعقدہ، یہ ہے کہ آدمی اللہ یا اس کی صفات کو ذکر کر کے کسی کام پر یہ قسم کھا لے کہ مستقبل میں اس کو کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس قسم کا پورا کرنا ضروری ہے جبکہ کسی ناجائز بات کی قسم نہ کھائی ہو، اور اگر ناجائز بات کی قسم کھائی ہے تو قسم کو توڑنا ضروری ہے اور قسم کا کفارہ بہرحال ہے۔ تو اگرچہ بظاہر یہ آیت ایمان میں ہے لیکن اس کا مفہوم عام ہے، لہذا جس طرح آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مؤاخذہ قسم کے بارے میں اس پر ہوگا جو قسم دید و دانستہ قسم کے ارادے سے کھائی گئی، اور اس سے یہی پتا لگا کہ جس بات پر آدمی عزم کرے تو وہ بھی قابل مؤاخذہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی پتا لگا کہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، لہذا جو بات آدمی کے دل میں راسخ ہو جائے ٹھہر جائے اس کا اعتبار ہے۔ اگر کوئی بات آدمی کے دل میں منافی ایمان، منافی اسلام، منافی دین اس کے دل میں آئی اور گزر گئی، وہ نہیں جمی، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اور اگر وہ بات ٹھہر گئی تو یہی فعل قلب ہے اور اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث اور دوسرے بھائی سے یہ بات ثابت ہے کہ جو چیز دل میں مستقل ہو جائے اس پر مؤاخذہ ہے۔ یہاں پر حدیث وہ ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها، قالوا يتكلموا او يعملوا، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے ان باتوں کو معاف فرما دیا اور ان باتوں سے درگزر فرمائی جو باتیں وہ اپنے جی میں کرتے ہیں اور جو باتیں ان کے جی میں آتی ہیں، جب تک کہ ان باتوں کو زبان سے ادا نہ کریں یا ان باتوں پر عمل نہ کریں۔ تو یہاں عمل سے مراد فعل قلب ہے کہ اگر وہ بات دل میں ٹھہر گئی، راسخ ہو گئی، تو اب آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اگر وہ بات معاذ اللہ خلاف ایمان اور خلاف اسلام ہو تو ایسے اعتقاد فاسد سے آدمی کا ایمان جاتا رہے گا۔ یہاں سے امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فقہی صلاحیت اور اجتہادی شان دائر ہوئی کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا اور اس کو آیت کریمہ کے ایک مفہوم سے اس طور پر ثابت کیا کہ اگرچہ یہ آیت کریمہ ایمان کے بارے میں ہے لیکن اس آیت کریمہ سے ایمان کا بھی ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، وہ یہ کہ معرفت فعل قلب ہے اور معرفت جو ہے وہ مدار ایمان ہے اور ایمان جو ہے یہ مدار اعمال ہے. اب یہاں سے جو باب امام بخاری نے یہاں پر وضع کیا اس باب کی مناسبت پہلے باب سے ظاہر ہو گئی کہ پہلے باب میں ذکر ہے فرار بالدین کا، اور فرار بالدین یہ وہی کر سکتا ہے جو دین میں قوت رکھتا ہو. فرار بالدین جو ہے دین میں قوت کو مستلزم ہے، اور دین میں قوت یہ معرفت کو مستلزم ہے، اور دین کی اساس جو ہے وہ معرفت ہے. اور پھر ان سب میں یہ ہے کہ دین ایمان ہے، معرفت ایمان ہے، اور احادیث مبارکہ سے پہلے ثابت ہو چکا کہ ایمان کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے. تو اب یہاں پر جو ہے باب کی مناسبت اگلے باب سے یہ ہوئی کہ دونوں جگہ پر جو ہے جو ایک چیز دوسرے کو مستلزم ہے اس مناسبت سے جو ہے اس کو یہاں پر لے کر کے آئے. اور پھر یہاں پر یہ یوں باندھا، باب باندھا کہ انا اعلمکم باللہ، کہ معرفت میں سب سے بڑا درجہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ وہی جان ایمان ہے، وہی عین ایمان ہے، اور معرفت اور تمام نیکیوں کو اور اچھائیوں کو امت میں ان کا فیض پہنچانے والے اور اولین و آخرین کو ان فیوز سے متبدل کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ ہے. تو اولین میں، آخرین میں، اس امت میں، قیامت تک کوئی محمد الرسول اللہ سے زیادہ اللہ کو جاننے والا نہیں. یہاں پر جو ہے باپ کی مناسبت اس لحاظ سے بدائی ہوئی. تو یہ مناسبت قریبہ ہے، یہ اگرچہ خفی تھی لیکن یہاں پر جو ہے الحمدللہ یہ مناسبت جو ہے ظاہر ہو گئی. اور یہ امام عیدی نے اپنے طور پر بیان کیا تھا، میں نے اس کی تقریر اپنے طور پر کی. اور ایک مناسبت بعیدہ یہ ہے کہ امام بخاری نے کتاب الایمان کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے. اور کتاب الایمان میں یاد کیجیے، اور وہ بولتے ایمان میں آپ یاد کیجئے کہ انہوں نے کہا تھا الایمان قول و فعل و یزید و ینقص. ایمان قول بھی ہے اور فعل ہے، اور ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. تو یہاں باب کی مناسبت سے جو پہلے ذکر کیا ہے، یہاں پر اعلمکم باللہ اس باب کی مناسبت، اس باب کی مناسبت اس سے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا، مجھے اللہ کا عرفان اور اللہ کا علم تم سب سے زیادہ حاصل ہے، اور یہی علم تو ایمان ہے. لہذا اس سے پتا لگا کہ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، اور حضور کا ایمان جو ہے وہ سب سے افضل اور سب کے ایمانوں کی، سب کی معرفت کی اساس ہے اور اس کا خود کی جان ہے. یہاں پر اب ایک بحث یہ آتی ہے، اس کو انہوں نے، امام الحرمین نے یہ کہا کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت تمام عقلاء پر واجب ہے. ہم حنفی ہیں لہذا ہماری حنفیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو مسئلہ ہو اعتقاد کا یا کوئی مسئلہ ہو اس کو ہم امام اعظم کے حوالے سے بیان کریں. تو امام الحرمین نے جو کہا وہ کہا, لیکن امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے بات وہی کہی ہے لیکن نرالے انداز میں اور ان سے زیادہ اچھے انداز میں فرمائی. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نہ بھیجتا, کوئی نبی نہ بھیجتا, پھر بھی لوگوں پر خلا پر اپنے عقول سے اللہ کی معرفت واجب ہوتی. اب یہ کہ معرفت میں کے بارے میں اول واجبات کیا ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ اول واجبات معرفت ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ اول واجبات قصد معرفت ہے, اور بعض لوگوں نے کہا کہ اول واجبات نظر و استدلال ہے. اور اس میں توفیق یہ ہے کہ اول واجبات قصد کے اعتبار سے اور خطاب کے اعتبار سے, کہ اللہ نے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا مخاطب فرمایا اور جو خطاب فرمایا اللہ نے وہ اول واجبات ہے, کہ اللہ فرماتا ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, کہ تم یہ جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہاں پر جو ہے تقریر جو کہتا ہے کہ اول واجبات معرفت ہے, یہ اس کے بنا اس کے طرز کے مناظر اس کے دعوی پر دلیل ہو گئی. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فعل بولتے ہیں اور قصد فعل مراد ہوتے ہیں کرتے ہیں. تو اللہ نے جاننے کا حکم دیا تو پتہ چلے اولا اس کی طرف توجہ اور اس کا ارادہ اور قصد اس میں داخل ہو گیا. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, اس بات کا قصد کر جاننے کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو یہ ان کے مطابق ہو گئی. اور نظر اور استدلال پر یہ معرفت جو ہے جن لوگوں کے لیے نزدیک جو ہے وہ موقوف ہے, ان کے نزدیک اول واجبات نظر و استدلال ہے. چلیے اب یہاں پر کیا بات میں نہیں بتاؤں, میں کچھ ترکیب بولتا ہوں. باب قول النبی, امام اہمی نے کہا کہ یہاں پر اضافت متعین ہے, یعنی اس طور پر باب مضاف اور قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مضاف الیہ ہے, اور باب و قول النبی یہ مرفوع ہے, اور یہ خبر ہے اتنا محدود کی. اس کے بعد قول کا مقولہ ہے انا اعلمکم باللہ, نبی نے کیا فرمایا, مقولہ ہے انا اعلمکم باللہ. تو انا اعلمکم باللہ, انا مبتدا, اعلمکم مضاف اور مضاف الیہ, یہ خبر ہے, اور باللہ جو ہے اس کا صلہ ہے. اب یہ مقولہ جو ہے جملہ جو ہے بتابیل مفرد جو ہے یہ مفعول بھی بن گیا بعض نظم میں قول کا. اس کے بعد ہے وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فَيْضُ الْقَلْبِ, یہ کاہے پر معطوف ہے, کہہ رہے ہیں کہ یہ معطوف ہے قول پر اور مقولے پر معطوف نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ قول سرکار کا مقولہ یہی ہے, اگر اس کو مقولے پر معطوف مانا جائے گا تو یہ ترکیب میں معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے مضاف الیہ ہو جائیں گے, یہ مقولہ بن جائیں گے نبی کے قول کا. اور نبی نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ معرفت فعل و قلب ہے, بلکہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ انا اعلمکم باللہ. اب یہاں پر یہ پڑھ سکتے ہیں وہ ان المعرفہ, اور استناف کے طور پر ان المعرفہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے کیا ہے, حدیث ہے یہاں پر حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ انا اعلمکم باللہ. اچھا یہ پوری تمام طرق میں انا اعلمکم باللہ ہے. ایک طریق میں، ایک روایت میں انا اعرفکم باللہ ہے، دونوں کا محصل ایک ہے. فرق اتنا ہے کہ علم جو ہے وہ مرکبات کی معرفت کو علم کہتے ہیں، اور معرفت کا تعلق جو ہے وہ بصائر کی معرفت سے ہے. اور یہ فرق متکلمین نے کیا ہے، اور یہی فرق جو ہے لغت کے موافق ہے. ہم کہتے ہیں عرفته اعرفه معرفة وعرفانا، میں نے اس کو پہچانا، قدر معرفت اور عرفان ہے. اور کہا میں نے علمته یا علمت زیدا، تو یہاں اس کا استعمال علم کا معرفت سے مختلف ہے. معرفت میں ایک ہی مفعول پر بات ختم ہو جاتی ہے، اور علم میں جو ہے ایک مفعول نہیں بلکہ دو مفعول جاتا ہے. تو اب ہم کہیں گے علمت اللہ حیا قادرا متکلما، میں نے اللہ کو جانا، وہ قادر ہے، حی ہے، اپنی حیات سے وہ خود زندہ ہے، متکلم ہے. یہ اس میں جلالت مفعول اول، اور یہ حیا قادرا متکلما، یہ سارے جو ہیں مفعول ثانی ہیں. اچھا اب یہاں پر صحابہ سے سرکار نے یہ کیوں کہا؟ صحابہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ خیرات پر، نیکیوں پر بہت زیادہ حریص تھے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے اس معاملے میں زیادتی چاہتے تھے. اور عینی نے یہ لکھا ہے کہ حضور سے عمل کے معاملے میں بڑھنا چاہتے تھے. یہ اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ بظاہر وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ زیادہ ہو، لیکن معاذ اللہ اس میں کوئی گستاخی کا قصد نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ حضور کو تو عمل کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معصوم کیا ہے، اور حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدہ سنایا کہ وہ پہلے سے ہی مغفور ہیں، اور ہمیں عمل کی حاجت ہے. لہذا اور سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بات کا حکم دیتے تھے تو اس میں باتیں ملحوظ تھیں، ایک تو یہ کہ وہ عمل درمیانی درجے کا ہو، نہ زیادہ مشقت ہو اور نہ زیادہ اس میں سہولت ہو. دوسری بات یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ عمل جو ہے لوگ اس پر مداومت کریں، اکتا کر کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ اس کو ہمیشہ کریں. چنانچہ حدیث میں یہ آیا، اب حدیث کے الفاظ پڑھو، حدیث کے الفاظ پڑھو. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تھے تو اعمال میں سے اسی بات کا حکم دیتے تھے جس پر وہ مداومت کر سکیں. تو بظاہر یہاں پر جو ہے اما یطیقون، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی کام کا حکم دیتا ہے جس کی طاقت رکھے. مراد یہ نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ حکم دیتے تھے ایسے کام کا جو درمیانی درجے کا تھا, اور ایسے کام کا حکم دیتے تھے جس کو وہ ہمیشہ کر سکیں. اب یہاں پر جو ہے اذا امرہم جملہ شرطیہ ہے, اور بعض روایتوں میں اذا امرہم مثل اعمال لما یطیقون, یعنی امرہم دوبارہ نہیں ہے, امرہم کی تکرار نہیں ہے, تو جملہ شرطیہ یہ ہو گیا اور قالو اس کا جواب ہو گیا. اور یہاں پر امام بخاری نے اس طور پر روایت کیا ہے کہ امرہم کی تکرار ہے, تو یہاں اذا امرہم جملہ شرطیہ اور امرہم اس کا جواب. اب قالو کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ قالو جو ہے جواب ثانی ہے, کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لوگوں کو ایسا حکم دیتے تھے کہ جس پر مداومت وہ کر سکیں, تو وہ کہتے تھے انا لسنا کہ, وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے, وہ کہتے تھے حضور ہماری حیات اور آپ کی حیات جو ہے, ہماری حیات اور آپ کی حیات جو ہے ایک جیسی نہیں ہے, ہم آپ کی حیات پر نہیں ہیں, دیکھنے میں تو آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں لیکن یہ صرف دیکھنے میں ہے, ورنہ جو ہے آپ تو ایسے انسان ہیں کہ اللہ کی سر تابہ ختم شان ہے, یہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ, اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, تو ان کا ایمان یہ کہتا تھا کہ یہ جو ہم کو ہماری صورت پر دکھ رہا ہے یہ جو ہے دیکھنے میں ہم جیسا ہے, لیکن ورنہ جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی صورت بشری بھی جو ہے وہ ہم سے الگ ہے, ہم لسنا قیاد, ہماری حیات آپ کی حیات تر رہی ہے. یہ تبرکن انہوں نے آیت کریمہ کے کلمات جو ہے انہوں نے ادا کیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے جو آپ کے اگلے گناہ تھے اور جو آپ کے پچھلے گناہ وہ سب معاف کر دیے. اس آیت کو بہت سارے لوگ لے اڑے, اور غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں ان کی دیکھا دیکھی ان کے پیروکار دچلے ابو الخیر محمد زبیر نے اعلی حضرت پر منہ مارا, اور دونوں نے کہا کہ اعلی حضرت نے جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے وہ عقل اور نقل کے خلاف ہے, عقلا اور نقلا مخدوش ہے, غلط ہے. ترجمہ اعلی حضرت نے کیا کیا ہے, اعلی حضرت ترجمہ یہ کیا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کی رکھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے. وہاں پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ترجمہ عقل و نقل مخدوش ہے, تو اس سے ان کے دل کی تو کھلی کہ وہاں یہ وہی سمجھ رہے ہیں کہ خطاب حضور ہی سے ہے, اور یہ کہا بھی کہ صحابہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حضور ہی کے گناہ معاف ہوئے ہیں, اور آیت میں بھی یہ ہے کہ حضور کے گناہ معاف کیے گئے. میں پوچھتا ہوں کہ قبل نبوت نبی کے آنے سے پہلے نہ شریعت ہے, اور جب شریعت نہیں تو گناہ کا کیا تصور ہے؟ میرے سوال کا جواب دو. جب نبی تشریف ابھی جو ہے تشریف لایا نہیں نبی, اور وہ شریعت نازل نہیں ہوئی, تو نزول شریعت سے پہلے اور منصب رکوع سے پہلے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا.
قرآن تو خود بتاتا ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ ہم رسولوں کو جو رسول کو بھیجے.
جی
تو اب یہاں قرآن ما تقدم من ذنبك, جو نبوت سے پہلے تمہارا گناہ اور اس کے بعد, تو یہ طرز صاف بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو جو ہے گناہوں سے معصوم کر دیا اور ہم نے تم کو جو ہے ایک مغفرت عطا فرمائی جو مغفرت سارے عامۃ البشر سے مختلف ہے. عامۃ البشر کی مغفرت یہ ہے کہ ان سے گناہ ہوا اور ہم نے ان کے گناہوں پر پردہ کر دیا اور پردہ پوشی کر دی, ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور تمہاری مغفرت یہ ہے اور انبیاء کی مغفرت یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کے درمیان, سربرے انبیاء کے درمیان جو ہے گناہوں کے درمیان جو ہے آڑ کر دی. اب نہیں ہو سکتا کہ نبی جو ہے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد جو ہے وہ گناہ کرے.
بے شک سبحان.
اب یہاں پر جو ہے یہ اعلی حضرت نے اس آیت کریمہ پر کے ترجمے سے, ظاہری ترجمے سے جو عقیدے پر زد پڑ رہی تھی, لہذا انہوں نے ایک توجیہ جو حضرت امام حضا خراسانی نے ذکر کی ہے وہ توجیہ لے لی, اور انہوں نے یہ بتایا کہ لام یہاں پر جو ہے وہ سببیہ ہے, لام علت کے لیے ہے, اور یہاں پر کلام اپنی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ مجاز پر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام شفاعت میں کھڑا کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی امت کا اور اگلے پچھلوں کا ایسا اہتمام بخشا ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلوں کے گناہ ہیں اور جو پچھلوں کے گناہ ہیں ان کو مجازت جو ہے وہ حضور کا گناہ کہہ دیا, اور نہ حقیقت حضور کا گناہ ہے ہی نہیں. تو اب یہاں پر جو ہے یہ اعلیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اہل سنت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ توجیہ کی, اور ان حضرات نے جو ہے یہ کہا کہ انہوں کا ان کا ترجمہ اقلر اور نقلر محدود ہے, حالانکہ یہ توجیہ جو ہے حضرت امام عطا خراسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ہے, اور پہلی توجیہ پر بھی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عصمت جو ہے صاف روشن ہے. اس لیے کہ قبل نبوت جب کوئی گناہ ہے ہی نہیں, تو کلام جو ہے بر سبیل فرض اور بر سبیل تقدیر جو ہے یہ کلام جو ہے وہ نکلا ہے کہ حضور کو پوچھتا سنایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو تم کو گناہوں سے منزہ اور معصوم کر دیا, بر سبیل فرض اگر تمہارے کچھ گناہ تھے بھی تو ہم نے پہلے ہی معاف کر دی. تو یہ اس طور یہ اس درد کی کا محبوبیت کا کلام جو جس سے حضور کی محبوبیت صاف ظاہر ہوتی ہے, ان لوگوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے گناہوں پر جو ہے محمول کیا اور اس کی نسبت جو ہے صحابہ کی طرف کر دی. صحابہ نے جو تبرکن جو ہے یہ جملہ بولا کہ آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوا ہے, ورنہ صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے فرما دیا اتنا لسنا کا ہماری حیات اور آپ کی حیات جو ہے الگ الگ ہے, اللہ نے آپ کو پہلے ہی جو ہے معصوم کر دیا ہے گناہوں سے. اب یہ بظاہر تھا, یہ جذبہ تھا کہ ہمارا عمل جو ہے بڑھ جائے, ورنہ حقیقت جو ہے ہو نہیں سکتا کہ صحابہ جو ہے حضور سے جو ہے اعمال میں بڑھنا چاہیں. یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین سے گویا کہ یہ ایسی بات کہلوا دی گئی, اور وہ بھی جو ہے پردوں پردوں میں اس کی صراحت نہیں کی تاکہ رد ہو نانوتوی صاحب کا, کہ نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں کہا کہ انبیاء جو امتوں سے ممتاز ہوتے ہیں وہ علوم میں رہا عمل تو بظاہر امتی جو ہے وہ مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے. تو بظاہر کا لفظ جو ہے یہاں پر جو ہے بظاہر ہے امتی جو ہے اپنے نبی سے علم جو ہے میں کیسے مساوی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جو کچھ جو ہے امتی کرے گا اس کا جو ہے مقبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل صالح اس کی سنت کے موافق ہو, نبی کی سنت کے موافق ہو, اور پھر جو ہے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول ہو تو وہ جو ہے عمل جو ہے عمل صالح ہوگا, ورنہ عمل صالح ہوگا ہی نہیں. تو اب یہاں پر ان کا رد کرنے کے لیے صحابہ سے جو ہے بظاہر جو ہے اس قسم کی حرص جو ہے وہ واقع ہوئی تاکہ ان وہابیہ کا رد ہو جائے. اب یہاں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک طرز سے جو ہے ان کو اس بات نے روکا اور بتایا, یعنی یہ براہ راست ان کی بات پر انکار نہیں کر پایا بلکہ یہ فرمایا کیا ہے, جب حضور سے صحابہ عرض کرتے تھے تو حضور جلال فرماتے اور جلال کا اثر حضور کے ذہن میں ظاہر ہوتا, پھر مانتے کہ انا اتقاکم وعلمکم باللہ انا, عمل میں ذات کی درکنار عمل کی صحت جو ہے وہ قوت علمیہ پر اور معرفت پر موقوف ہے, اور معرفت جو کہ قوت علمیہ ہے اس میں سب سے بڑا حصہ میرا ہے. تو عالم حکم کہہ کر جو قوت علمیہ کی طرف اشارہ کیا, اور اتقاکم یہ قوت عملیہ ہے کہ جب سب سے بڑا حصہ اس معرفت میں میرا ہے تو بدرجہ اولا جو ہے قوت عملیہ بھی جو ہے میری ہی زائد ہے. اتقاکم یعنی سب سے زیادہ نیکی کرنے والا اور سب تقویٰ رکھنے والا اللہ کا میں ہوں, اور سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ مجھے حاصل ہے. تو دونوں قوت علمیہ اور قوت عملیہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ہمتر اس امت میں درکدار, اولین میں, آخرین میں, انبیاء و مرسلین میں کوئی ان جیسا ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو اس مرتبہ عرفان پر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عرفان محمد الرسول اللہ کو دیا اپنی ذات و صفات کا, خدا کی قسم کسی کو نہیں دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو قوت عملیہ عطا فرمائی, اللہ تعالی نے جو ہے ان کو ان جیسی قوت عملیہ جو ہے کسی کو عطا نہیں فرمائی, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بشریت کو جیسا قابل کیا ان جیسا قابل بشر جو ہے دنیا جہان میں انبیاء و مرسلین میں کوئی ہے ہی نہیں.
بے شک
اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب یہاں پر جو ہے جو چند فوائد ہیں اس کا ذکر کر, بڑے عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے در سے ظاہر ہے کہ صحابہ نے جب یہ استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گناہ آپ کو مغفرت عطا فرمائی, اللہ نے آپ کو گناہوں سے معصوم کیا, ہم عمل کے زیادہ محتاج ہیں, تو حضور نے اس پر انکار نہیں فرمایا. اس سے پتا لگا کہ اعمال صاحبہ صالحہ نیک اعمال نیک کاروں کو مراتب ثنیہ اور درجات عالیہ کے دینے پر جو ہے یہ اعمال جو ہے آدمی کو لے جاتے ہیں اور ان سے وہ جو ہے ترقی کرتا ہے. چلیے عبادت میں اولا یہ ہے کہ درمیانی درجے کی ہو, نہ زیادہ مشقت ہو نہ زیادہ اس کے اندر جو ہے سہولت ہو, اور پھر وہ عبادت میں ہمیشہ کی ہو, اکتا کر کے چھوڑے نہیں. حدیث میں آیا احب الاعمال الى اللہ ادمها, اور غالباً ایک حدیث میں یہ ہے وَإِن قَلَّ, اگرچہ عمل تھوڑا ہو لیکن وہ ہمیشہ رہے تو یہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو سب عمل سے زیادہ پیارا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرد صالح اگرچہ کتنے ہی وہ مرتبہ مقبولیت پر ہو, اس پر اس کو مناسب ہے اور اس کے لیے مؤکد ہے, اس کو لازم ہے کہ وہ عمل میں اجتہاد کرے اور اپنے مرتبے پر بھروسہ کر کے جو ہے اپنی ترقی سے نہ رکے. اور تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت اور مسئلہ ہے داعی تو آدمی کو اپنی فضیلت جتانا اور اپنی تعریف لوگوں کے سامنے جو ہے کرنا جو ہے وہ جائز ہے, جیسے کہ اس حدیث میں ہے اور آیت کریمہ میں ہے کہ حضرت یوسف نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی قوی امین, مجھے زمینوں کے خزانے پر قرار کر دو, میں قوی ہوں اور امانت دار ہوں. تو اگر حاجت دائی ہو, کوئی مسئلات ہو, تو آدمی اپنی تعریف کر سکتا ہے اور اپنی فضیلت کو ظاہر کر سکتا ہے. اسی میں سے یہ ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر آدمی جو ہے کبھی کبھی جو ہے اپنی تعریف بیان کرے, اور بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں عطا کی ہے اور جو فضیلت عطا کی ہے اس کا اخفاء کرے, اس کو چھپائے, اس لیے کہ اس کے نشر میں جو ہے اور اس کو ظاہر کرنے میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے وہ فضیلت جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے اور وہ فضیلت جاتی رہتی ہے. اور اخفاء ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس میں یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں کام اچھا کر رہا ہوں, یا مجھے جو ہے یہ فضیلت حاصل ہے, یا میں فلاں سے بڑا ہوں. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے بہت عجیب اس سلسلے میں دیکھی. حضرت نور الدین ہیثمی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے مجموع الزوائد میں یہ حدیث روایت کی کہ حضور نے حضرت انس اپنے خادم سے فرمایا کہ راستے میں جس کو دیکھو تو اس کو ابتدا بسلام کرو, اور جس کو تم دیکھو تو یہ مت سمجھو کہ تم اس سے افضل ہو, بلکہ یہ سمجھو کہ اس کو تمہارے اوپر فضیلت حاصل ہے. پھر فرماتے ہیں وذالک سنتی, اور یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت پر عمل کرے گا کان معی فی الجنہ, وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو حضور سے افضل کون تھا؟ لیکن یہ حضور کی تواضع کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم امت کے لیے جو ہم لوگ ہم جیسے لوگوں کے لیے دعوکاروں کے لیے یہ بتایا کہ اپنی فضیلتوں کو اور اپنی اچھائیوں کو ان کو اپنے جی میں سمجھ کر کے اور خود پسندی کے ذریعے سے جو ہے میٹھو مت, بلکہ ان پر پردہ ڈالو, اتنا پردہ ڈالو کہ لوگوں کے لوگ ان کو پتا نہ چلے, خود تمہارے نفس کو بھی اس پر اطلاع نہ ہو. چلیے آگے نبت میرا سے پتا لگا کہ حضور سراپا رحمت ہے, مہربانی ہے, لیکن یہ بھی حضور کی مہربانی ہے, حضور کے پیار کا اثر ہے کہ کبھی جب امت کا فساد دیکھیں اور امت پر جو ہے کوئی بات ایسی ہو جو ان کے لیے جو ہے وہ ضرر کا اندیشہ ہے, اس سے خلاف شرع کوئی بات دیکھے تو اپنے لیے نہیں بلکہ خلاف شرع بات پر جو ہے وہ غضب اور جلال کا اظہار فرمائے. یہ دلیل ظاہر ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کا بڑا خیال اور اس پر بڑے مہربان ہیں. اسی لیے جو ہے حضور نے امت کو ان اعمال کا حکم دیا جو وہ آسانی سے کر سکے اور ہمیشہ کر سکے. اور سامن آج بھی یہ ہے کہ یہاں سے صحابہ کی شدت حرص اور شدت رغبت کہ نیکیوں میں اور خیرات میں سبقت لے جانے کی جو ہے ان کو کس قدر جو ہے حرص تھی وہ صاف ظاہر ہے. میں سند پڑھتا ہوں. حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبد عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله تعالى اذا امرهم من الاعمال ما يطيقون. حدیث کا ترجمہ ہو گیا ہے, سند پر میں کلام کرتا ہوں. بیان رجال سند پانچ ہیں. پہلے ہیں محمد بن ابو عبداللہ, ان کی کنیت ہے محمد بن سلام ابن فرج سلمی
جی.
اور یہ قبیلہ اسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اس لیے ان کو مولاہم کہا جاتا ہے، اور یہ بخاری ہیں بیکندی ہیں۔ تو اس وقت میں ایک بخاری ہوئے اور دوسرے کون ہے؟ اخبرنا عبدا، انہوں نے کہتے ہم سے خبر بیان کی عبدا نے، عبدا کا نام کیا ہے؟ ان کی کنیت ہے ابو محمد عبدا ابن سلیمان ابن حاجب، اور یہ کلابی ہیں کوفی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے اور عبدا ان کا لقب ہے۔ انہوں نے تابعین کے گروہ سے جو ہے حدیث سنی، جن میں سے ہشام ہیں اور اعمش ہیں، اور ائمہ اعمال عالم احمد بن حنبل اور دوسرے ائمہ نے ان سے حدیث سنی، وہ انو ان سے حدیث روایت کی۔ احمد نے کہا کہ یہ ثقہ ہیں، اور ثقہ سے پڑھ کر کے ہیں معصلہ صلاح الدین کے ساتھ، اور حجری نے فرمایا کہ ثقہ ہیں، رجل صالح ہیں، صاحب قرآن ہے، قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال جمادہ اولا یا ہوا یا رجب میں ہوا، 188 ہجری میں۔ سارے ائمہ محدثین بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ نے ان سے حدیث، ان کی حدیث روایت کی ہے۔ تیسرے صحابی تابعی جلیل ہشام بن عروہ ہیں، اور چوتھے عروہ ابن زبید، یہ بھی تابعی ہیں ابن ابا کے رابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہشام اور عروہ اور حضرت عائشہ کا ذکر کتاب بدل بھائی بھی ہو چکا۔ اور اس حدیث اس سند کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اس میں یہ سند جن رجال پر مشتمل ہے ان میں ایک صاحب بخاری ہیں جو محمد السلام ہیں، اور ایک صاحب کوفی ہیں جو عبدا ہیں، باقی اصحاب ہشام، ان کے والد عروہ اور حضرت عائشہ، یہ سب راوی مدنی ہیں۔ تو یہ سند مدنی، کوفی اور بخاری راویوں پر مشتمل ہے، اور محمد علیہ السلام سے تنہا روایت کی ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے، ہو گیا۔ اس میں تحدیث ہے، اخبار ہے، اور انعنا ہے۔ حدثنا محمد السلام کہا تو یہاں تحدیث ہے، اور اخبرنا عبدہ کہا یہاں اخبار ہے، اس کے بعد ان ہشام ان ابی ہے ان عائشہ، یہاں انعنا ہے۔